مجالس اعضاء کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تعجيل الظهور إمام زمانه کے لیے صلوات پڑھنے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صلوات.
اللهم صل على محمد.
خلاق کائنات آپ سب کی عبادات کو اور عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پروردگار ہم سب کو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی راہ پر ہمیشہ کاربند رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج رات تاسوعا کی رات ہو گئی ہے اور تاریخ کربلا میں مصیبت کی بہت بڑی رات ہے اور کل کا دن بھی بڑی مصیبت کا دن ہے. تاسوعا کا دن سید الشہداء اور اہل بیت اطہار علیہم السلام پہ بہت ہی مصیبت کا دن ہے. جس دن سے متعلق تاریخ نے لکھا ہے کہ اس دن لشکر شمر کربلا میں پہنچا 1,000 کے لشکر کے ساتھ یہ لعین کربلا میں وارد ہوا، اور آئمہ علیہ السلام نے اس دن سے متعلق تاکید کی ہے، اس دن کو ہماری عزا میں گزارا جائے، اگر ہو سکے تو اپنے امور، اپنی بزنسز، اپنے کاروبار سے تھوڑی دیر کے لیے دور رہ کر صرف سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ کرے، عزاداریوں میں شرکت کرے، اس لیے کہ یہ عزاداری میں شرکت کرنا ایک جہاد ہے۔ ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں جہاد اور صلح کا سبق سکھاتا ہے، صلح و جہاد کو ہم نے اہل بیت اطہار سے سیکھا ہے، جنگ اور صلح کا سلیقہ ہم نے ائمہ اطہار علیہ السلام سے سیکھا ہے، اور ہم اگر صلح کرتے ہیں تو بھی اہل بیت کے لیے، ہم اگر جنگ کرتے ہیں تو بھی اہل بیت کے لیے، جہاں وہ صلح کرتے ہیں وہاں ہم صلح کرتے ہیں، جہاں وہ جنگ کرتے ہیں وہاں ہم جنگ کرتے ہیں، جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کے وہ دشمن ٹھہرتے ہیں ہم ان کے دشمن قرار پاتے ہیں، اور یہی وہ زیارت کے کلمات ہیں جس کو خلاق کائنات نے زیارت عاشورہ میں بیان کیا ہے۔ زیارت عاشورہ کسی معصوم کی بیان کی ہوئی زیارت نہیں ہے، بلکہ وہ زیارت قدسیہ ہے کہ جس کو خلاق کائنات نے مومنین کے لیے نازل فرمایا، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خلاق کائنات نے اس زیارت کو سید الشہداء کی شان میں نازل فرمایا، اور مقام سید الشہداء یہاں سے پتہ چلتا ہے، اور یوم عاشورہ کا مقام بھی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر زیارت عاشور خلاق کائنات کی طرف سے آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں عاشور کے دن کا سلام حسین پہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے بھی عظمت حسین پہ سلام کہا ہے، جس دن عظمت حسین کا، مقام حسین کا خدا متعال نے اعتراف کر لیا، وہ عاشور کا دن ہے۔ لہذا اس دن سے متعلق جو زیارت ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، ہم وہاں پہ صلح کرتے ہیں جہاں پر آپ صلح کرتے ہیں، اور جہاں پہ آپ جنگ کرتے ہیں وہاں پر ہم بھی جنگ کرتے ہیں، اور اسلام میں بہرحال جنگ کا تصور ایک ایسا تصور ہے کہ جس کو کسی بھی اعتبار سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہے، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جنگ انسانوں کی زندگی کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے ایک ضرورت ہے، اگرچہ جنگ و جدال، قتال، مارنا، کسی کو قتل کرنا، خون بہانا ایک اچھا عمل نہیں ہے، لیکن بسا اوقات اس کی ضرورت ہے، بسا اوقات اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسلام دین صلح کا دین ہے، امنیت کا دین ہے، محبت کا دین ہے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جو فطرت انسانی کا دین ہے، فطرت انسانی سالمیت چاہتی ہے، امنیت چاہتی ہے، فطرت انسانی جدال نہیں چاہتی ہے۔ اگر ہر انسان اپنے وجدان کی طرف نگاہ کر کے دیکھے تو سلیم وجدان رکھنے والا، سالم فطرت رکھنے والا انسان کبھی بھی کسی سے جھگڑا پسند نہیں کرتا ہے، کسی سے جنگ نہیں چاہتا ہے، کسی سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات اسی انسان کی ضرورت بن جاتی ہے، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ اسے جنگ کرنی ہی پڑتی ہے۔ لہذا ہم جب معصومین سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم، جہاں پر آپ جنگ کریں، جہاں پر آپ صلح کریں وہاں پر ہم صلح کرتے ہیں، وحرب لمن حاربکم، جہاں آپ جنگ کے لیے نکل پڑیں ہم بھی جنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک معمولی انسان کی فطرت تو یہ کہتی ہے کہ مجھے جنگ نہیں کرنی چاہیے، وہ ہستیاں کہ جو اللہ کی طرف سے معصوم بن کر آئی ہیں وہ کیسے جنگ کو پسند کریں گے؟ یقیناً وہ جنگ کو پسند نہیں کرتے ہیں، ہر اعتبار سے کوشش کرتے ہیں کہ جنگ سے پرہیز کریں۔ لہذا جہاد کی دو قسموں کے متعلق عرض کیا تھا، ایک جہاد اکبر، ایک جہاد اصغر،
جہاد اصغر وہی جنگ ہے کہ جو خارجی جنگ ہے، جو ظاہری جنگ ہے، جہاں پر اس اسلحے کے ساتھ کہ جو لوہے سے بنا ہوا ہے اس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، آہنین اسلحوں کے ساتھ جہاں پہ جنگ کی جاتی ہے، جہاد اکبر میں آہ و بکا کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، لیکن جہاد اصغر میں انسان آہنی اسلحے سے جنگ کرتا ہے، لوہے کے اسلحے کے ساتھ جنگ کرتا ہے، دونوں جگہوں پہ اسلحہ بدل جاتا ہے۔ جہاد اکبر میں سلاح حکم بکا ہے، یعنی وہاں پر تمہارا اسلحہ گریا اوزاری ہے، لیکن جہاد اصغر میں جب انسان جنگ کرنے لگے تو وہاں پر گریا اوزاری سے کام لیا جاتا ہے۔ البتہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی کیفیت بدل جاتی ہے جب وہ جہاد اکبر میں آتے ہیں، وہاں پر وہ اسلحہ دکھاتے ہیں، لیکن جب جنگ میں چلے جائیں تو وہاں پر رونے لگتے ہیں۔ کیفیتیں مختلف ہو سکتی ہیں نا، بہادر بھی بڑے بڑے بہادر ہیں، بعض لوگ سالمیت کی حالت میں تلوار اٹھاتے ہیں، بعض لوگ جنگ کی حالت میں تلوار اٹھاتے ہیں۔ حقیقت میں تلوار اس وقت اٹھانی چاہیے کہ جب انسان دشمن کے مقابلے میں ہو، دوستوں میں جنگ کے لیے تلوار نہیں اٹھانی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم نے یہ کہا کہ جہاد اصغر، تو جہاد اصغر کا مقصد کیا ہے، کیوں جہاد اصغر کیا جاتا ہے، جنگ کی کیوں جاتی ہے، جنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت سالمیت چاہتی ہے، فطرت امنیت چاہتی ہے، تو جنگ کیوں کرنی چاہیے؟ علماء اعلام نے جہاد اصغر کو کئی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ایک قسم اس میں سے جس کو جہاد ابتدائی کہا جاتا ہے، پر اس طرح سے پریشان نہیں ہوں، میں اس کی تعریف کروں گا، آپ حضرات صلوات پڑھیں۔ جہاد ابتدائی ہے۔ جہاد ابتدائی سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان کا ابتدا سے جنگ کرنا، جنگ کا آغاز کرنا، یعنی خود جنگ کے لیے جانا یا خود کسی کو جنگ کی طرف دعوت دینا، اس جنگ کو جہاد دعوت بھی کہا گیا ہے۔ جہاد دعوت اسلام کی طرف، یعنی جب انسان یہ چاہ رہا ہو کہ کسی کو اسلام کی طرف دعوت دے، تو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے انسان بسا اوقات جہاد کے لیے نکل سکتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں کسی قسم کا اکراہ نہیں پایا جاتا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اس میں کوئی جبر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو جب جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، تو جنگ ابتدائی کہاں سے آ گئی، جہاد ابتدائی کہاں سے آ گیا، دعوت اسلام کے لیے یہ جنگ کہاں سے آ جائے گی؟ یہ جب قرآن کریم مختلف مقامات پر یہ کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین، آپ اپنا دین رکھیں، ہم اپنے دین پہ عمل کریں گے، یا کہا جا رہا ہے ہم کوئی جبر کے قائل نہیں ہیں، یعنی جبر کے قائل نہیں ہیں، ہم عقیدے کو کسی پہ ٹھونسنا نہیں چاہتے۔ ممکن ہے بس اوقات انسان جہاد ابتدائی سے، جنگ ابتدائی سے مراد یہ لے یا قتل یا تسلیم۔ دیکھیں، اگر ہم کسی کو مجبور کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا قتل یا تسلیم۔ وہ ہمارے ملک میں ضیاء الحق صاحب حاکم ہو گئے تھے، تو انہوں نے اعلان کیا ایک تقریر میں کہ اگر تم اسلام کو قبول کرتے ہو تو ہماری حکومت کو قبول کرو۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ضیاء صاحب کی حکومت حقیقت میں اسلام ہے، اگر کوئی اسلام پہ عقیدہ رکھتا ہے تو ضیاء صاحب کو قبول کر لے۔ تو اگر انسان یہ کہے کہ یا تو آپ قتل کو تسلیم کر لیں، تلوار کو تسلیم کر لیں، یا یہ کہ دین کے سامنے تسلیم ہو جائیں، تو اسی کو تو جبر کہا جائے گا نا، کہ جب آپ کسی کے گلے پہ تلوار رکھ کے اس کو یہ کہہ رہے ہوں دیکھیں آپ اگر تسلیم نہیں ہوں گے تو میں آپ کا سر قلم کر دوں گا۔ ایک یہ تصور جس کو لے کر بعض نا اہلوں نے دین کی تباہی کی ہے، اور پیغمبر کی رحلت کے بعد انہوں نے ابتدائی جنگوں کا آغاز کیا. آج دین جن کے عمل کی وجہ سے ایک متنفر دین قرار پایا ہے, آج جن کے عمل کی وجہ سے دوسرے ممالک میں دین کا نام بدنام ہوا ہے, وہ نااہل حکمران ہیں کہ جنہوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے مختلف ممالک میں توسعہ کے لیے, اپنی کشور گشائی کے لیے, دوسرے ممالک کو مستعمرہ کرنے کے لیے حملے کیے, قبضے کیے, مختلف ممالک کو اپنے قبضے میں لے کر لوگوں پہ اسلام کو ٹھونسا. لہذا وہ میں کسی زمانے میں ایک سکھ صاحب سے ملاقات ہوئی, یہ سکھ پریسٹ جو ہوتے ہیں نا, ٹیمپل میں گیا تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کس اسلام سے تعلق ہے. میں نے کہا کس اسلام سے, کیا مراد ہے, اسلام تو ایک ہی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں, دو قسم کے اسلام ہیں. ایک وہ اسلام ہے کہ جو تلوار کے بل بوتے پہ کامیاب ہوتا ہے, ایک وہ اسلام ہے جو خون دے کر کامیاب ہوتا ہے. یہ کسی مسلمان کی بات نہیں تھی بلکہ یہ ایک سکھ کی بات ہے, ایک سکھ روحانی جو اسلام سے متعلق ایک ابتدائی آشنائی رکھتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, ایک وہ اسلام ہے کہ جس نے کشور گشائی کا کام کیا. ہم اس کو کہتے ہیں استعمار. استعمار سے مراد کیا ہے کہ آپ دوسرے ممالک کو قبضہ کرنے کی کوشش کریں, دوسرے ممالک پہ تسلط قائم کریں, ان کو آکوپائی کریں. تو اگر اس کا نام جہاد ابتدائی ہے تو یقیناً یہ جہاد ابتدائی جو ہے اکراہ فی الدین ہے, اس کی اسلام نے گنجائش نہیں دی ہے. جس جہاد ابتدائی کو اسلام نے اختیار کیا ہے اور جن شرائط کے ساتھ بیان کیا ہے, اس کو آپ حضرات خدمت میں آج عرض کرتا ہوں. آپ سب مل کر صلوات پڑھ رہے ہیں. دیکھیں ہم مسلمان جب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں, اسلام کی تعریف کو دیکھتے ہیں, تو اسلام کو ہم فطری مذہب سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دین فطری ہے, اور اس پہ گزشتہ سال میں نے ایک پورا اشرہ پڑھا ہے, اس پر کتابیں موجود ہیں. ہم برادران کو چاہیے کہ ہم ان کتابوں کی طرف رجوع کریں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے, یقین ہو جائے کہ ہمارا دین فطری ہے. فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اسلام کو اس فطرت پہ خدا متعال نے بنایا ہے کہ جس پہ انسان کی خلقت ہوئی ہے. یعنی خلقت اور اسلام ایک ہی چیز ہے. اسلام انسان کی فاؤنڈیشن میں ہے, اور میں نے پچھلے اشرے میں کہا تھا اسلام انسان کے ہارڈ ویئر میں رکھ دیا گیا ہے. انسان کا ہارڈ ویئر اسلام کے ساتھ بنا ہے. اب حکمران کیا کرتے ہیں, استعماری طاقتیں کیا کرتی ہیں, استکباری طاقتیں کیا کرتی ہیں, کفر کیا کرتا ہے, کفر یہ کرتا ہے کہ اس فطرت کو چھپا دیتا ہے, اس فطرت کو دبا دیتا ہے. کفر یہ کرتا ہے کہ اسلام کے نام کو بدنام کیا جائے. اب اسلام سے جہاں پر میں جب نام لے رہا ہوں تو اس سے مراد صرف وہ پارٹیکولر اسلام نہیں ہے کہ جو پیغمبر اکرم کے بعد آیا, بلکہ اسلام سے مراد ہمارا وہ براڈر ویو اسلام سے متعلق ہے, وہ وسیع تصور اسلام سے متعلق ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام یہ 1400 سال پہلے آیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کائنات میں سب سے پہلے انسان نے جب اس دنیا پہ قدم رکھا ہے تب اسلام آیا ہے. لہذا قرآن کریم یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین. ہم نے تو سمجھ لیا ہے نا کہ خدا متعال نے ایک دین بھیجا ہے جس کا نام یہودیت ہے, ایک اسلام بھیج ایک دین بھیجا ہے جس کا نام مسیحیت ہے. خدا نے کوئی ایسا دین مسیحیت نہیں بھیجا ہے. اللہ نے کوئی عیسائیت نہیں بھیجی ہے. اللہ نے کسی یہودیت کو نازل نہیں کیا ہے. نہ کسی کو یہودی بنایا ہے نہ کسی کو عیسائی بنایا ہے. بلکہ وہ ہستیاں کہ جو دین کی بنیاد رکھنے والی تھی, جن کے ساتھ یہودیت اور مسیحیت جا کر متعلق ہو رہی ہے, ان کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے. بل کان حنیفا مسلما. صلوات پڑھیں آپ حضرات. بلکہ حضرت ابراہیم حنیف تھے, سیدھے رستے پہ چلنے والے تھے, صراط مستقیم پہ چلنے والے تھے, اور مسلمان تھے, اللہ کی بارگاہ میں تسلیم تھے. جتنے وہ لوگ جو ابراہیم پہ ایمان لائے وہ اس زمانے کے مسلمان تھے. جتنے لوگوں نے حضرت عیسیٰ پہ اسلام قبول کیا وہ عیسیٰ کے مسلمان تھے. جنہوں نے موسیٰ کے اسلام کو قبول کیا وہ موسیٰ کے مسلمان تھے. اور جن لوگوں نے پیغمبر اکرم کے اسلام کو قبول کیا وہ پیغمبر کے مسلمان ہیں. لیکن عزیزان گرامی, ایک فرق ہے دونوں کے مسلمان ہونے میں. وہ فرق یہ ہے کہ جو موسیٰ کا مسلمان ہے وہ حضرت موسیٰ ہی کا مسلمان ہے, لیکن جو پیغمبر کا مسلمان ہے وہ پیغمبر کا بھی مسلمان ہے, موسیٰ کا بھی مسلمان ہے. اس نے تمام ادیان کو قبول کیا ہے. یہ موسوی دین پہ بھی قبول کرتا ہے, عیسوی دین کو بھی قبول کرتا ہے. جتنی وحی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ پہ اس کو بھی قبول کرتا ہے, جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی اس کو بھی قبول کرتا ہے. پس معلوم ہوا کہ دین ہے دین فطری. حکمران اس دین کو دین فطری کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان کی کوشش یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام لوگوں تک پہنچنے نہ پائے. نمرودی طاقتیں اپنا پورا زور لگا کے اپنی پوری قوت اور قدرت کے ساتھ حضرت ابراہیم کی آواز کو خاموش کرنے کے چکر میں تھی. کوشش یہ کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کی آواز خاموش ہو جائے, لوگوں تک پہنچنے نہ پائے, اس لیے کہ ابراہیم کی آواز حق کی آواز تھی. حضرت ابراہیم نے اس زمانے میں اسلام کو پھیلانا شروع کیا. اور چونکہ دین فطری ہوتا ہے, جب فطرت سے متعلق گفتگو کی جائے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ انسان اس کو قبول نہ کرے. دین کو فطری طور پر پیش کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کبھی ان لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے کہ جو چاند کی پوجا کر رہے تھے, رات بھر چاند کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب غیر فطری دین پہ عمل کرنے والوں کے ساتھ فطری دین لے کر آنے والی ہستی حضرت ابراہیم ان کو دین کی طرف دعوت دینا چاہ رہی ہیں. لیکن اگر حضرت ابراہیم رات ہی کو چلے جاتے اور وہ جو کھڑے ہوئے تھے ممبر پہ بیٹھ جاتے اور ممبر پہ کھڑے ہو کر کہتے کہ دیکھو تم جس دین پر عمل کر رہے ہو میں اس دین کو قبول نہیں کرتا, تو یہ جبر بھی ہے اکراہ بھی ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو قبول کر لیا. اگر انسان کسی کو اپنے دین کی طرف دعوت دینا چاہے تو پہلے جا کر ان کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے. دعوت دین دینے کے لیے ان کے قریب جانے کی ضرورت ہے, ان کو پاس بلانے کی ضرورت ہے. ہم تو پہلے سے تبرہ کا نعرہ لگا کے اپنی مجلسوں سے خارج کر دیتے ہیں, نہ کوئی آئے نہ کسی کے پاس جائیں, کیونکہ ہم تبرہ کے قائل ہیں. تبرہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کر دو. تبرہ کا معنی یہ ہے کہ خود بیزار رہو. تبرہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ دوسروں پہ بیزاری کو ٹھونسو. ہم اس دین کے قائل ہیں کہ جو دین تسلیم کا دین ہے, جو دین فطرت کا دین ہے. ہم کسی پہ تبرہ کو ٹھونستے نہیں ہیں, ہم خود تبرہ کرتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. لہذا آ کے حضرت ابراہیم کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کیا حضرت ابراہیم چاند کی پوجا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم چاند کو پسند کرتے تھے؟ لیکن حضرت ابراہیم نے تھوڑی دیر کے لیے وحدت انسانی کو سامنے رکھتے ہوئے، وحدت کا خیال رکھتے ہوئے، یک جہتی کا خیال رکھتے ہوئے، قومی یک جہتی کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بتلا دیا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ دین کو پھیلاؤ، پہلے وحدت پیدا کرو پھر دین کو پھیلاؤ، پہلے یک جہتی کو پھیلاؤ، پہلے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیکھو، ان کے جلسوں میں جاؤ، ان کے جلسوں میں شرکت کرو، ان کو اپنے پاس بلاؤ، محبت کا پیغام دو، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ آرگیو کرو، پھر ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرو. اب آئیے، حضرت ابراہیم ساری رات کھڑے رہے. جب رات بسر ہو گئی تو رات گزرنے کے بعد ایک طریقہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر یہ کہتے، لعنت ہو تم پہ سب پہ، کیسا یہ دین جس پہ عمل کر رہے ہو، تبرہ ہے تم سے، میں بیزاری اختیار کرتا ہوں تم سے. لیکن چونکہ حضرت ابراہیم فطرتاً دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، دین فطری ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے برہان قائم کیا، دلیل قائم کی، عقلی طریقے سے، فطری طریقے سے انسانوں کو دین کی طرف دعوت دی. کہا کہ یہ چاند جس کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ ایک وقت طلوع ہوا تھا، ابھی غروب ہو گیا ہے. جو غروب ہو جائے میں کیسے اس کو اپنا خدا مان سکتا ہوں؟ دیکھا عزیزان گرامی، جب توحید کی طرف دعوت دی جائے تو توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے انسانی عقل کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، فطرت سلیم کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ فطرت سلیم میں اللہ کی ذات بستی ہے، توحید بستی ہے. اس کو ذرا کرید کے دیکھو، اس سے وہ غبار ہٹا کے دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا کہ آئینہ فطرت انسانی میں اللہ کی ذات بستی ہے، قلب انسانی میں الہ العالمین کی محبت ہے.
آواز بلند صلوات.
پس عزیزان گرامی، اب جب حضرت ابراہیم نے اس انداز میں گفتگو کی تو مجھے معلوم نہیں کتنے لوگوں نے اس کو قبول کیا یا کتنے نے اس کو ریفیوز کیا، لیکن حد عقل انہوں نے ایسی بات کہی کہ جس کو فطرت سلیم انکار نہیں کر سکتی ہے. انسان جب مدتوں سے کسی عقیدے کے قائل ہو جاتا ہے تو اس کو اس عقیدے سے ہٹانا آسان بات تھوڑی ہے، معمولی بات تھوڑی ہے. ان عقیدوں کو بدلنا، فکر انسانی کو بدلنا، یہ اکثر اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مدتیں ہوگی پاکستان ہندوستان میں ویسا کرتے تھے، آپ نے اب آج یہ ایک نیا طریقہ جو ہے اس کو ایجاد کر دیا. ہم تو کئی مدت سے رات کو بیداری کرتے تھے، پوری رات جاگتے تھے، اب آپ نے کہا کہ جاگنا جو مستحب نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کو بدلنا، فکر کو بدلنا یہ آسان بات نہیں ہے. فکر انسانی ایک ایسی شے ہے کہ جس کو بدلنے کے لیے مدتیں لگتی ہیں. افکار انسانی کو بدلنے کے لیے خود انسان کو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، جہاد کرنے کی ضرورت ہے. لہذا اسلام نے جہاد ابتدائی اس اعتبار سے رکھا ہے کہ اگر حکمران کسی وقت ایسا عمل اختیار کریں کہ وہ ملک میں آواز حق کو دبانے کی کوشش کریں، آواز حق کے مقابلے میں ایسے حربے استعمال کریں کہ جن حربوں کے ذریعے وہ دین حقیقی کو، دین الہی کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، تو ان کے مقابلے میں قیام کرنا یہ جہاد ابتدائی ہے. یعنی جہاد ابتدائی کی ضرورت اس وقت ہے کہ جب طاغوت طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، استعماری طاقتیں، کفر اور استکبار دین کو اجازت نہ دے کہ دین اپنا عمل، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے، یہاں پر جہاد ابتدائی کی ضرورت ہے. بس جہاد ابتدائی کا مقصد، اسلحے کے ساتھ کسی ملک پر حملے کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے یا قتل یا اسلام، یا قتل یا تسلیم، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ استکبار کے تکبر کو توڑا جائے، کفر کے تکبر کو توڑا جائے، متکبر کی اس کیفیت کو توڑا جائے، اس کی قدرت کو کم کیا جائے۔ لیکن جہاد ابتدائی کو ہر انسان کے ہاتھ پہ نہیں دیا گیا، ابتدائی جنگ کو، یعنی کوئی شخص اٹھ کر ایک گروہ بنا لے اور وہ گروہ بنا کر کسی ملک پر حملہ کرنا شروع کر دے، طالبان بن جائے، القاعدہ بن جائے، اور وہ تشکیل دے کر کسی دوسرے ملک پر حملہ کر لیں اور اس ملک پر قبضہ کر لیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ جہاد ابتدائی کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاد ابتدائی صرف پیغمبر اور امام کے حکم سے جاری ہو سکتا ہے۔ ایام اعظم میں ایسی صلوات قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، جہاد ابتدائی کی ضرورت بسا اوقات پیش آ سکتی ہے، لیکن اس کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد ابتدائی کشور گشائی میں بدل جائے، استعمار میں بدل جائے۔ اسلام نے ایسی ریسٹرکشن لگا دی، ایسی حدود لگا دی ہیں، ایسے قواعد وضع کر دیے کہ یہ عمل، یہ جنگ اس ذات کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی کہ جس پر جب تک وحی نازل نہ ہو جائے وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ ابتدائی جنگ کے لیے پیغمبر سے اجازت لینا ضروری ہے، ابتدائی جنگ کے لیے امام سے اجازت لینا ضروری ہے۔ بس جہاد ابتدائی اسلام میں پایا جاتا ہے، لیکن جہاد ابتدائی کو جس اعتبار سے پیش کیا گیا ہے کہ جہاد ابتدائی سے مراد یہ ہے کہ آپ حملہ کر دیں، بہت سی آیات کو تروڑ بروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن کریم یہ کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ تم ان کے ساتھ قتال کرو جہاں پر بھی ان کو پالو۔ اب انہوں نے ویب سائٹ پہ لگا رکھا ہے، القاعدہ کی ویب سائٹ پہ یہ آیت لگی ہوئی، اور دوسرے لوگوں نے بھی ہم پر مہربانی کی کہ ان کے پیغام کو پہنچانے میں سی این این بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، فاکس نیوز بھی اس کے لیے کردار ادا کرتا ہے، چونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ گروہ انہوں نے بنایا ہی اسی مقصد کے لیے، اور اس گروہ کی ترویج بھی انہی لوگوں کو کرنی چاہیے۔ لہٰذا وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ فوٹو جو کبھی ٹی وی پہ آتی ہے، تو آپ اگر مجاہد کی فوٹو کبھی دیکھیں تو مجاہد کی فوٹو، ایک ٹوپی اس کے سر پہ ہونی چاہیے، اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی گن ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک قرآن کو دکھاتے ہیں۔ یعنی دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام جنگ کا مذہب ہے، اور جنگ کے بلبوتے پہ پروان چڑھا ہے۔ ابھی تک جتنی کامیابیاں اسلام کی ہوئی ہیں یہ جنگ ہی کی وجہ سے ہوئی ہیں، ورنہ اسلام میں کوئی کمال نہیں پایا جاتا، ورنہ اسلام کوئی فطری مذہب نہیں ہے، کوئی ایسا دین نہیں ہے جس کو کوئی قبول کرے۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ عزیزان گرامی، یہ جو لوگ آج یونیورسٹیوں میں پروفیسرز، پڑھے لکھے لوگ جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں، کیا یہ تلوار کی وجہ سے قبول کر رہے ہیں؟ امریکہ پہ تو آج تک کسی نے حملہ نہیں کیا، امریکہ پہ تو کسی نے ابھی تک قبضہ نہیں کیا، لیکن کتنے بیسیوں لوگ ہیں کہ جنہوں نے انہی یونیورسٹیوں میں اسلام کے متعلق علم حاصل کیا اور اسلام کو تسلیم کیا ہے، وہ ملک کے جو خود دوسرے ملکوں پہ جا کر حملے کرتا ہے، جس نے پوری کوشش کی ہے اسلام کو بدنام کرنے کی۔ سب سے بڑا وہ ملک کہ جس نے اسلام کے خلاف سب سے زیادہ سازشیں کی ہیں، یہ وہ ملک ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، ہر وہ سازش کہ جو ممکن تھی انہوں نے کی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ کچھ عرصہ پہلے قرآن کے متعلق ڈھونگ رچا دیا کہ قرآن کو جلایا جائے، اور جو شخص اس ڈھونگ کو رچا رہا ہے وہ ایک معمولی قسم کے ایک چرچ میں رہنے والا ایک معمولی نام نہاد مسیحی مولوی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جس کو کوئی جانتا نہیں تھا. لیکن فاکس نیوز نے اس پر ایسا احسان کیا کہ وہ معلوم ہوا کہ جیسے کہ وہ بہت بڑا راہبر ہے, بڑا رہنما ہے, اس کو اس طرح سے جلوہ دے دیا کہ گویا وہ تمام عالم مسیحیت کا بہت بڑا سردار ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کو اس طرح ترویج دیا مختلف مقامات سے, مختلف ذرائع سے, انٹرنیٹ نے, تمام ٹی وی اسٹیشنوں نے اس کی ترویج کی, اس کو پروپیگیٹ کیا, اور پھر اس کو مزید پوسٹ دینے کے لیے نیو یارک بلا لیا گیا. پھر بڑے بڑے حکمرانوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں کروائی گئیں. کبھی ڈیفنس سیکرٹری اس کو پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, فوجی بڑے بڑے لشکر کے لوگ اب اس کو اہمیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, لیکن اس کنڈیم کرنے کا بھی طریقہ کچھ عجیب ہے کہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آزادی بیان ہے, جو جی چاہے جس کا کہہ سکتا ہے. دیکھیں آزادی بیان حقیقت میں وہاں پر ہے کہ جہاں پر آزادی بیان ان کے مفاد کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو, جہاں پر بھی ان کے مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہو وہاں پر آزادی بیان کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. وہاں پر لوگوں کے زبانیں بند کر دی جاتی ہیں, ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, ان کو مدتوں ایسی جیلوں میں رکھا جاتا ہے کہ جہاں سے ان کی زبان کھل نہ سکے. ایک خاتون کو دوسرے ملکوں سے گرفتار کر کے لے آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس کو مار مار کے اس کی حالت بدل دی ہے تاکہ وہ بول نہ سکے, کچھ کہہ نہ سکے, زبان کھول نہ سکے, ان کے حقائق کو لوگوں کے سامنے واضح نہ کر سکے. جتنے بھی لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں کچھ مدت کے بعد یا تو وہ جیل سے پاگل نکلتے ہیں, ان کی حالت خراب ہو چکی ہوتی ہے. یہ کیوں ایسے؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نقشے واضح نہ ہوں, ان کے پلان لوگوں کے سامنے نہ آئیں. ابھی مثلا اسامہ بن لادن بہت زیادہ پروموٹ کیا, انہوں نے کہا ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں, اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنا ہے, فلاں پہاڑی میں تورا بورا میں وہ وہاں موجود ہے اور ہم حملہ کریں گے, وہاں سے گرفتار کر لے آئیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ تورا بورا ہی پتہ نہیں کہاں پہ ہے, اور وہ سانپ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں, کس محال میں زندگی بسر کرتے ہیں, کن سہولتوں کے ساتھ وہ رہ رہے ہوں گے, کہاں پر ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہوں گی. لیکن بہرحال ایک ملک پہ قبضہ ہو چکا ہے. عزیزان گرامی, جب استعماری طاقتیں اور استکباری طاقتیں, بڑی قوتیں دین کے پیغام کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں, اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, تو وہاں پر جہاد ابتدائی کی ضرورت ہے. لیکن جہاد ابتدائی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, جہاد ابتدائی کے لیے پیغمبر کی طرف سے اور امام کی طرف سے اجازت کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. دوسرا جہاد جس کو اسلام نے جہاد اصغر کے طور پر بیان کیا ہے, یعنی جہاد اکبر کی دوسری شکل جہاد اصغر کے طور پر جس کو بیان کیا ہے, وہ جہاد دفاعی ہے, یعنی ڈیفینسو جہاد, ڈیفینسو سٹرگل. یہ جہاد دفاعی ہر آدمی کا حق ہے, اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, کسی مرجع کی ضرورت نہیں ہے, کسی ولی کی بھی ضرورت نہیں ہے. مثلا اگر فرض کر لیتے ہیں کہ کسی ایک ملک پہ حملہ ہو گیا جہاں پر سارے مسلمان بستے ہیں, تو جب حملہ ہو گیا تو وہ کیا لیٹر لکھیں گے مجتہد کی طرف کہ قبلہ آپ اجازت دیجیے ہم دفاع کریں؟ دفاع کے لیے تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا. یا اگر میں آسان مثال دوں کہ ہم خود اگر باہر کسی جگہ گزر رہے ہوں اور ایک آدمی ہم پر حملہ کر دے, تو میں دوڑتا ہوا مسجد میں جاؤں, مولوی صاحب میں اپنا دفاع کروں یا نہیں کروں؟ پھر وہاں مولوی صاحب سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں موقع کب ہے کہ آپ مولوی صاحب سے جا کے اجازت مانگیں؟ وہاں پر تو دفاع کرنا ہے, اپنی جان کو بچانا ہے. جان کو بچانا عقلاً واجب ہے, اور جو کام عقلاً واجب ہوتا ہے اس کے لیے کسی دینی تصدیق کی ضرورت کیا ہے؟ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا دفاع کرو. لہذا اگر گزشتہ زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ عقلی جنگیں تھیں, عقل سلیم انسانی نے یہ کہا کہ اگر مکہ سے لشکر چلے اور مدینہ میں آ جائے, ابھی جو لوگ مکہ سے مدینہ گئے ہیں ان کو یہ پتا ہے نا کہ مدینہ سے مکہ بہرحال ایک اچھا بلا فاصلہ ہے. ہمارے عزیز تو کہہ رہے تھے کہ ان کی گاڑی ایک پہلے گیئر میں چلتی رہی تو سفر اور زیادہ لمبا ہو گیا. بس اوقات اگر فرض کریں گاڑی ایسی لے لیں, لیکن اس زمانے میں تو لوگ گاڑیوں پہ نہیں جاتے تھے, اس زمانے میں لوگ یا پیدل چل کے آتے تھے یا گھوڑوں پہ آتے تھے. تو اگر آج گاڑی پہ 8-10 گھنٹے کا سفر ہے تو اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے یہ سفر کئی دنوں میں مکمل ہوتا تھا, 2-3 دن میں. اگر لشکر مکہ سے چل کے مدینہ کے باہر آ جائے تو ایسی کیفیت میں اگر پیغمبر کچھ لوگوں کو جمع کر کے اس لشکر کے مقابلے میں دفاع کے لیے نکلتے ہیں تو یہ اسلام کا ابتدائی حق ہے, یہ اس زمانے کے راہبر کا ابتدائی حق ہے, یہ عقلی حق ہے جو اسلام نے انسان کو دیا ہے کہ انہیں دفاع کرنا چاہیے. ہاں البتہ حق جب دفاع کرتا ہے اور باطل جب مقابلے کے لیے آتا ہے تو حق کی خصوصیت یہ ہے کہ الحق کو یعلو ولا یعلا علیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اذا جاء الحق کو زہق الباطل, جب حق آ جاتا ہے تو باطل خود مسمار ہو جاتا ہے. اگر لوگ حق پر ہوں اور حق پر عمل کر رہے ہوں, حق کے ساتھ قیام کریں, تو باطل کی کوئی جرت نہیں ہے وہ ان کا مقابلہ کر سکے. قرآن کریم نے جو مثال دی ہے وہ یہ کہا ہے ان کنتم عشرون, تمہاری اگر تعداد 20 ہو, 20,000 کا نہیں کہا ہے, 100 کا بھی نہیں کہا ہے, 20 کا بھی نہیں کہا ہے, کہا ہے اگر تم 20 ہو تو تم 1,000 کے مقابلے میں غلبہ حاصل کر سکتے ہو. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اگر مومن آٹے میں نمک کے برابر ہوں, 20% جو ہے آٹے میں نمک کے برابر, ایک طرف تعداد ویسی ہو, ایک طرف یہ نمک کے برابر ہوں, 20% ہوں تو بھی یہ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خود حق پر ہوں, اہل حق ہوں. اگر اہل حق ہوں تو حق کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ حق موت کی طرف چلا جائے یا موت حق پر آ گرے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. عزیزان گرامی, اسی جہاد دفاعی کو کربلا کی سرزمین میں سید الشہداء نے کیا. امام حسین نے جہاد ابتدائی نہیں کیا. بعض لوگ ممکن ہے یہ تصور کریں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قیام کیا, خود نکل کر گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں. اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے لیے تیاری نہیں کی. جنگ کے لیے تیاری مختلف طریقے سے کی جاتی ہے. ایسا نہیں تھا کہ اگر امام جنگ کا اعلان کرتے تو ان کے ساتھ صرف اتنے ہی لوگ ہوتے. نہیں, امام نے جنگ کے لیے تیاری نہیں کی تھی. امام نے جو قیام کیا تھا, قیام اصلاح کے لیے تھا, قیام معاشرے سے فساد کو ختم کرنے کے لیے تھا. اور فساد مختلف قسم کا ہوتا ہے. بسا اوقات فساد ایسا ہے کہ جس کو تلوار سے ختم کیا جاتا ہے, بسا اوقات فساد ایسا ہوتا ہے جس کو خون سے ختم کیا جاتا ہے. فساد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. تلوار سے ختم کیا ہوا فساد پھر پیدا ہو سکتا ہے, پھر سر اٹھا سکتا ہے, لیکن خون سے ختم کیا ہوا فساد کبھی زندگی میں سر نہیں اٹھا سکتا ہے.
حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ بلند صلوات.
اگر تلوار کے ساتھ جہاد کرنا مقصود ہوتا تو امام مختلف علاقوں کے اچھے اچھے جنگی لوگوں کو مختلف جگہوں سے خط لکھ کر بلاتے کہ آپ میرے ساتھ جنگ کے لیے آ جائیں، لیکن امام نے اپنے ساتھ ایسے فوجی لیے ہیں کہ جو اچھی قربانی دینا جانتے ہوں، اور اس طرح سے قربانی دے دیں کہ پھر صفحہ ہستی میں یزیدیت ختم ہو کر رہ جائے۔ امام فساد کی جڑ کو کاٹنا چاہ رہے تھے، اس کے روٹس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب مکہ میں آپ کے گھر میں وہ بیٹا پیدا ہوا کہ جس کو عبداللہ رضی، مختلف نام علی اصغر کے بیان کیے گئے ہیں، ایک نام علی ہے، ایک ان کی کنیت ہے جو عبداللہ ہے، ایک جو لقب ہمارے بارہویں امام نے اپنی زیارت ناحیہ میں دیا ہے، فرماتے ہیں السلام علی الصغیر الرضیع، میرے سلام ہو اس بچے پہ جو ابھی دودھ پیتا تھا۔ اگر امام حسین جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے تو جب آپ کے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا تو میرے مولا اپنی زوجہ سے کہہ سکتے تھے، میری زوجہ اب تم مکہ میں رہو، اب تمہیں میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں جنگ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ لیکن عزادارو، میرے مولا نے رباب کو اپنے ساتھ لیا، علی اصغر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور علی اصغر سے کہہ دیا میرے علی اصغر، میرے نانا کے بھی ایک علی تھے اور تو بھی میرا علی ہے، میرے نانا کے علی نے مختلف جنگوں میں شرکت کر کے میرے نانا کے دین کو کچھ ایسی فتح دے دی ہے کہ علی ہمیشہ کے لیے فاتح خیبر و خندق کہلائے۔ اے میرے علی، میں تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کربلا کی جنگ کو کچھ اس طرح سے فتح کر دو کہ پھر اس کے بعد یزیدیت کا نام تک ختم ہو کر رہ جائے۔ میرے مولا نے اپنے علی کو آمادہ کیا، آیت اللہ جوادی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید الشہداء نے کربلا میں ایک غدیر بنائی ہے، جیسے پیغمبر اکرم نے اپنے بھیا علی کو غدیر کے میدان میں بلایا تھا نا، اسی طرح کربلا میں بھی میرے مولا حسین نے اپنے علی کو کربلا میں بلایا ہے، غدیر کربلا میں بلایا ہے۔ لیکن عزادارو، کس وقت بلایا ہے، کس حال میں بلایا ہے؟ اس وقت بلایا ہے جب سارے شہید ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے نا، تو یہاں مقتل کے کلمات ہیں، میرے مولا تنہائی کا احساس کرتے ہیں۔ جب عباس سے علمدار کا علم اٹھا کے میرے مولا خیمے میں آئے ہیں نا، آج تاسوا کی رات ہے، آج اپنے مولا کو یاد کرو عزیزو، میرا کام یہ ہے میں تمہارے لیے تھوڑی دیر کے لیے ایسا ماحول پیدا کر لوں کہ آپ لوگ گریہ کر سکیں، ہم آج بارگاہ حسینی میں آئے ہیں، عزائے حسینی میں آئے ہیں، امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، آج کی رات زمانے کے امام ہماری طرف نگاہ کر رہے ہیں، آج میرے عزادار مجھے پرسہ دینے کے لیے آئیں گے، آج میرے جد امجد کی مصیبت کی رات ہے، آج مجھے آ کر کہیں گے یا ابن رسول اللہ، آپ کے جد امجد پہ بڑی مصیبت آئی ہے، تاسوا کا دن بڑا مشکل دن تھا، بڑی مصیبت کا دن تھا۔ عزادارو، آج ہم ایسی مصیبت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس مصیبت کو بیبیاں کربلا کے بعد بھی بھول نہیں سکی ہے. یہ ایک ایسی مصیبت ہے عزاداروں جس کو میرے مولا حسین جب آپ کا سر قلم کر لیا گیا, جسم سے جدا کر دیا گیا نا, تو پھر بھی میرے مولا اس مصیبت کو بھول نہیں سکے ہیں. علی اصغر کی مصیبت بڑی مصیبت ہے عزاداروں. علی اصغر کی مصیبت کو وہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی آغوش میں بچوں کو پالا ہے, کبھی ننھے بچوں کو اپنی گود میں لے کر ان کو بوسہ دے کر یہ کہو السلام علیک یا علی الصغیر, اے علی اصغر ہمارے آپ پر سلام ہو. کبھی جب بچوں کو